اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام رحمان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ہفتے ناظرین پچھلے ہفتے کی طرح سورہ غافر کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے چاہتے ہیں کہ کلام اللہ مجید کی کچھ آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔
بنام خدای رحمان و رحیم، حامیم۔ اس کتاب کی تنزیل بڑے غالب آنے والے دانا اللہ کی طرف سے ہے، جو گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، شدید عذاب دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔
ناظرین، تلاوت کلام اللہ مجید سے ہمارے اس پروگرام کا، آپ کے اپنے پروگرام کا آغاز ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے ایک سورے کا تعارف لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے بھی ہم نے سورہ غافر کے اوپر گفتگو کی تھی، اور ہمارے معزز مہمان جو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں، قبلہ و کعبہ مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
الحمدللہ، کافی حد تک ہم جو ہے وہ قرآن کی مختلف سوروں کے تعارف تک کو بیان کرنے میں اور اپنے ناظرین تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بہرحال، اس بات کا احساس رکھتے ہوئے کہ یقیناً ہم اپنی گفتگو میں اور اس کم ٹائم میں قرآن مجید کے سوروں کا تعارف کما حق ہو تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنا ہمارا وقت ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کی خدمت میں آئندہ بھی قرآن مجید کے مزید جو بعد کے سورے ہیں، اس کے بعد سورہ فصلت ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی سورے ہیں ان کا تعارف پیش کریں گے۔ تو میں سورہ غافر کے اس تعارفی پروگرام کے سلسلے میں دوسری جو کڑی ہے، اس میں مؤمن آل فرعون کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ مؤمن آل فرعون کا اس سورے کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور مؤمن آل فرعون نے اپنی قوم کو کن اہم چیزوں کی طرف، کن اہم باتوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی جو ہے اپنے اس پروگرام کے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ اس گزشتہ ہفتے ذکر ہوا تھا، تقریباً اس سورہ میں، یعنی سورہ مومن اور سورہ غافر میں 20 آیتیں وہ ہیں جس میں مومن آل فرعون کے، جن کا نام حبیب نجار، ذکر کیا گیا ہے، تذکرہ ہوا ہے۔
اچھا قبلہ، یہ نام حبیب نجار جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ خود اس سورہ کے اندر یا کسی اور سورہ میں نہیں ہے؟
نہیں، سورہ میں نہیں،
قصص الانبیاء اور دیگر تواریخ میں شاید ملتا،
تاریخ سے اور روایت وغیرہ سے لیا گیا ہے، کہیں سورہ میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ تو ان کے حوالے سے کچھ اشارہ ہوا تھا، میں یہاں پہ جیسے کہ آپ نے سوال کیا، اس سوال کے ذیل میں کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے فرعون کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ شروع کیا اور دین خدا کی تبلیغ شروع کی اور نبی خدا کی مدد کرنا شروع کی، تو انہوں نے اپنی قوم کے جو کفر و شرک میں مبتلا تھی اور راہ ہدایت سے دور تھی، اس کو انہوں نے کچھ اہم باتوں کی طرف متوجہ کیا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، چاہے وہ دنیا میں نازل ہونے والا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز جس کو اپنی قوم کی طرف متوجہ کیا کہ جو عقل اور سب کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، وہی کہ دنیا چند روزہ لذت کا نام ہے اور آخرت جو ہے وہ، آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔
دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند لذات کا نام ہے
جی, اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تیسری اہم چیز کی جو آپ نے اپنی قوم سے خطاب کیا جس چیز سے کہ جو فقط سب کے لیے ایک اہم پیغام ہے, جس میں وہ یہ تھا کہ اس میں انہوں نے نجات کا معیار اور ملاک بتایا کہ نجات انسان کی نجات کا معیار کیا ہے.
صحیح.
اور وہ چالیسویں آئے کریمہ ہے اس میں کہ اس میں یہ کہ من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا, کہ جو برائی کرے گا اس کو اسی برائی کا اتنا بدلہ دیا جائے گا, لیکن من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن. اس کے بعد ہے کہ فاولئک یدخلون الجنہ ویرزقون فیہا بغیر حساب, لیکن جو عمل صالح انجام دے گا اس طرح سے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دے گا تو پروردگار اسے جنت میں داخل کرے گا, اسے بلا حساب کتاب جو بے حساب کتاب رزق و روزی عطا کرے. تو اس میں آپ نے نجات کا ایک معیار اور ملاک بتایا کہ نجات انسان کی نجات کا معیار کیا ہے. ہر انسان دنیا میں نجات کی فکر میں ہے, آدمی سوچتا ہے چلو دنیا کی زندگی کسی طرح گزر جائے مگر اس زندگی کا کیا ہوگا, تو ہر آدمی نجات چاہتا ہے. البتہ اس سلسلے میں اسلامی مفکرین اور دوسرے مفکرین کے درمیان بحث ہے کہ مثلا نجات کا معیار ایمان ہے یا عمل ہے. بعض کہتے ہیں کہ نجات کے لیے ایمان تنہا کافی ہے اور وہ اپنی قوم کو عمل سے بے نیاز سمجھتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, بس ایمان جو ہے وہ کفایت کرے گا, وہ نجات کا ذریعہ.
دنیا میں جو کچھ چاہے کرتے رہو
جی,
لیکن عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے.
کچھ مفکرین وہ ہیں جو عمل کو اہمیت دیتے, کہتے ہیں عمل اہم ہے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور یہ لوگ کفار و مشرکین کو بھی گویا کہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں.
انسانوں کی خدمت کی جائے, جھوٹ نہ بولا جائے, اور نیک کام ہے وہ انجام دی جائے, لیکن عقیدہ جیسا بھی ہو,
عقیدہ جیسا بھی, ایمان جیسا بھی. لیکن قرآنی نظریہ کیا ہے, یا جو مومن آل فرعون نے جس معیار اور ملاک کی طرف اشارہ کیا جس کو قرآن نے نقل کیا اور دوسرے مقامات پہ بھی قرآن نے اس معیار کو بیان کیا, وہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور عمل صالح ہے. اس لیے ہے کہ کفار جو ہے وہ چونکہ ایمان نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے, البتہ جو نیکیاں انجام دیں گے اس کا بدلہ انہیں اسی دنیا میں عطا کر دیا جائے گا, لیکن وہاں کے اوپر جو ہے وہ انہیں جنت یا بہشت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی. اسی طرح سے مومن اگر کوئی ہے تو اسے برے عمل کی سزا دی جائے گی, اس کو بولو یہ کہ وہ ایک دن اس ایمان کے زیر اثر جو ایک دن جنت میں داخل ہو جائے گا. تو ایمان اور عمل کے سلسلے میں صحیح فیصلہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے, اور عمل صالح نیک عمل جو ہے وہ عذاب جہنم سے بچنے کا وسیلہ ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ عقیدہ اور ایمان یہ انسان کے عمل کا محرک ہے, عمل جو ہے وہ انسان کے عقیدے کا محافظ ہے. اگر ایمان نہ ہو تو حرکت عمل ممکن ہے رک جائے, اگر عمل نہ ہو عمل صالح نہ ہو تو ممکن عقیدہ بے جان ہو جائے, یا عقیدے میں ممکن ہے تحریف پیدا ہو جائے. لہذا تعبیر کیا گیا ہے کہ ایمان ایک یعنی عمل ایک پھول ہے, عقیدہ ہے اس کی خوشبو, عمل ایک جسم ہے, عقیدہ ہے اس کی روح. لہذا یعنی دونوں چیزیں ضرور ہیں انسان کی, یعنی اگر انسان جنت کا خواہش مند ہے اور عذاب جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ صحیح عقیدہ, صحیح ایمان اور صحیح عمل اس کے.
یہاں ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے فبولا, کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کیا ایمان جو ہے وہ گاڑی کے جو اگلے پہیے ہوتے ہیں اس کی طرح ہیں, اور جو عمل ہے وہ گاڑی کے جو پچھلے پہیے ہیں اس کی طرح ہیں. یعنی اگر اگلے پہیے نہ ہوں
جی
تو وہ پچھلے پہیے بھی نہیں چلیں گے, اور اگر پچھلے پہیے نہ ہوں تو اگلے پہیے بھی بہت مشکل سے جو ہے وہ.
اب تو آپ کی مثال سے میں دوسرا استفادہ کرنا چاہوں گا کہ خود انجن گاڑی کا انجن گویا کہ وہ ایمان ہے, اور اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ عمل ہے. یعنی اگر ایمان نہ ہو تو اس میں حرکت نہیں پیدا ہو سکتی, اور اگر خالی انجن ہو جسے ڈھانچہ ہو تو انجن کو کوئی فائدہ نہیں, انجن ہو تو ڈھانچے کو کوئی فائدہ نہیں. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں تاکہ وہ گاڑی اور وہ کار جو ہے وہ آگے بڑھ چکے اور اپنا راستہ طے کر سکے.
یقیناً یہاں پہ جو آپ نے بیان کیا کہ حضرت حبیب نجاج مومن آل فرعون کہلاتے ہیں, انہوں نے ان چیزوں کی طرف جن کا ذکر بھی آپ نے کیا اپنی قوم کو جو ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا, ان تمام باتوں میں ہمارے لیے اور ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ کیا درس ہے؟
دیکھیں سب سے اہم درس مومن آل فرعون جو کہ ایک آئیڈیل کے طور پہ جسے قرآن نے نقل کیا ایک نمونے کے طور پہ ذکر کیا ہے جن کا, دو اہم درس ہم حاصل
کہ جہاں پہ پورا معاشرہ کفر اور شرک کی لپیٹ میں ہو اور ایک شخص بنام فرعون انل حق یا میں رب ہوں اور میں پروردگار ہوں اس کا نعرہ لگا رہا ہو اور اس ماحول کے اندر ایک شخص اپنے ایمان کو محفوظ رکھے اور مومن رہے اور عمل صالح بھی انجام دیتا رہے.
یقیناً میں وہ دو اہم درس جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ خود مومن آل فرعون کے زندگی کو جو ہم قرآنی آیت کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا بھی کہ ایسے ماحول میں شرک اور کفر آلود معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے باوجود ایمان محفوظ. یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اگر شرک و آلود اور شرک آلود اور کفر آلود اور گناہ اور معصیت جہاں برائیاں پھیل اس معاشرے میں زندگی گزار سوچے کہ ہم تو مجبور ہیں ماحول اور ایسا ہے سوسائٹی ایسی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے. کمال بھی یہی ہے انسان کا کہ بھائی ایک بار یہ ہے کہ ہر تمام اچھے لوگ رہ رہے ہیں معاشرے میں تو وہاں پہ اگر انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے تو کمال نہیں. کمال تو وہاں کے اوپر ہے ہر طرح کی برائی ہو ہر طرح کا فساد ہو ہر طرح کا کفر و شرک ہو ایسے ماحول میں انسان اپنے ایمان کو بچا لے جائے واقعی فرق کرے گا. ایسے شخص کا ایمان بھی اس کو اللہ جو جزا دے گا وہ ایسے افراد سے جو ایک صالح معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں ایک اسلامی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں بہت فرق کرے. خیر تو میں
ہمارے معاشرے کے اندر بھی حسنی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا معاشرہ ایسا تھا ہمارا معاشرہ ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں مجبور ہیں. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں اچھا کام کریں ہم چاہتے ہیں کہ راہ راست پہ آ جائے لیکن ارد گرد کا ماحول ہمارے دوست احباب حتیٰ کہ گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ ایسا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا یہ جو توجیہ بیان کی جاتی ہے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے اپنے برے کاموں کو چھپانے کے لیے کیا یہ دلیل جو ہے وہ مناسب ہے؟
دیکھیں یہ ایک عذر اور بہانہ ہے. انسان اپنے کو اگر نیک بنانا چاہتا تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو خود قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کو اپنے نفس کو برائیوں سے بچائے نہ نفس عن الہوا برائی یعنی اپنا ارادہ مضبوط کرے ان ایسے سوسائٹی ایسے معاشرے اور وہ جو گناہ ہو رہا ہے ان کے بنسبت اپنے ایمان کے سائے میں یقین کے سائے میں اللہ پر رسول پر قیامت پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس نقطہ توجہ ضروری کہ اللہ سے توفیق طلب کرتا رہے اللہ سے راز و نیاز کرتا رہے. یعنی بغیر اس کے ممکن ہی نہیں کہ انسان برائیوں سے محفوظ ہو جائے. ایک اپنا ارادہ وہ نہ نفس عن الہوا خواہشات سے اپنے کو دور رکھنا برائیوں سے دور رکھنا
جو ہے وہ کنٹرول کرے
کنٹرول کرے کہ اس کو تقویٰ کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے اللہ سے توفیق کی دعا کرنا کہ جو وہ برائی کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق کے انسان برائی سے محفوظ نہیں رہ سکتا.
قبلہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے پیام رحمان پروگرام میں جس میں سورہ غافر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے.
سورہ غافر کی آیت نمبر 10 سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو اپنے کفر کا نتیجہ نظر آئے گا تو وہ بڑی ندامت کے ساتھ اپنے جرائم پر اپنے آپ کو کوستے ہوں گے. اس وقت ندا آئے گی آج اپنے جرائم دیکھ کر جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو اس سے زیادہ اللہ تم سے بیزار ہو رہا تھا. جب اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا تھا اور تم کفر اختیار کر کے اللہ سے منہ موڑتے تھے اللہ ہادیان برحق کے ذریعے تم پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول رہا تھا تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے. بعض کے نزدیک پہلی موت وہ ہے جو دنیا میں آتی ہے پھر برزخی زندگی پہلا احیاء پھر برزخی زندگی کو دوسری موت دی جاتی ہے پھر قیامت کی زندگی دوسرا احیاء ہے. بعض کے نزدیک پہلی موت وہ ہے جو اس زندگی سے پہلے تھے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا پھر پہلی زندگی دنیاوی زندگی ہے دوسری موت وہ ہے جو دنیاوی زندگی کا خاتمہ کرے اور دوسری حیات قیامت کی زندگی ہے. جب قیامت کے دن دوسری بار زندہ کر دیے جائیں گے تو یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہ دن سچ مچ آ گیا جس کی انبیاء نے خبر دی تھی. متعدد آیات میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ روزی کے بیشتر اسباب آسمان سے نازل ہوتے ہیں مثلا ہوا دھوپ بارش اور بجلی وغیرہ. روح سے مراد وحی اور نبوت ہے. اللہ نے اپنی حکیمانہ مشیت کے مطابق اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا وحی نازل کی. اللہ کی مشیت اندھی بات نہیں ہے بلکہ جو اہل ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے. دنیا چونکہ دارال امتحان تھی اس لیے وہاں انسانوں کو خود مختار چھوڑ دیا گیا تھا، سو وہ وہاں اپنی بادشاہی کا ڈنکا بجاتے تھے۔ آج روز حساب ہے، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ حقیقی بادشاہ تو وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں یوم الحساب ہے۔ قیامت کے روز ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ظلم نہیں ہوگا، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ ظلم کر کے وہ اپنی قوم کی ضرورت پوری کرے گا، نیز وہ سریع الحساب ہے، بے ایک وقت سب کا حساب ہوگا۔ اس اعتبار سے بھی ظلم سرزد ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ العازفہ یعنی قریب آنے والا، قیامت کو یوم العازفہ کہتے ہیں کیونکہ وہ روز بروز قریب آتی جا رہی ہے، چونکہ تمام فیصلے اسی کے پاس ہیں، چونکہ خالق وہی، رازق وہی، تدبیر اسی کی، تشریح اسی کی طرف سے، قانون اسی نے دیا ہے، لہذا فیصلہ بھی وہی کرے گا۔
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور ہماری گفتگو جا رہی ہے کہ مومن آل فرعون کی زندگی میں ہمارے لیے جو ہے وہ کیا درس پایا جاتا ہے۔ جی قبلہ بیان کر رہے تھے، بس یہ بہانہ اور دلیل پیش کرنا کہ ماحول اچھا نہیں تھا لہذا ہم برے ہو گئے اور ہم برے کام کرتے ہیں، تو یہ بہانہ اور یہ دلیل جو ہے وہ اپنے اعمال کی پردہ پوشی کے لیے جو ہے وہ مناسب اور اچھی نہیں ہے۔
جی جس کا ایک بہترین نمونہ جو مومن آل فرعون جناب حبیب نجار ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی سے اہم درس کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو دو اہم، ویسے تو بہت سے درس ہیں جو آپ کی زندگی سے، ایک تو یہ اشارہ کیا گیا کہ اپنے ایمان کو ہر شرائط میں، ہر حالات میں، ہر طرح کے حالات میں اپنے محفوظ رکھنا انسان۔ اس کے علاوہ ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ظالم و جابر جو اپنے زمانے اس زمانے کے ہیں ان کے خلاف قیام ہے۔ اب ممکن ہے کہ انسان شرائط و حالات ایسے نہ ہوں کہ کھل کے ان کا مقابلہ کر سکے، جیسے کہ جناب مومن آل فرعون نے کیا کہ انہوں نے پہلے مخفیانہ طور پہ چھپ کے جو ہے وہ دین خدا کی، نبی خدا کی مدد کرتے رہے، آپ
اطاعت کرتے رہے
مدد کرتے رہے جتنا ہو سکتا تھا اپنے لحاظ۔ اس کے بعد پھر جو ہے ایک دن ایسا ہے کہ کھل کے سامنے آ گئے فرعون کے سامنے اور فرعون کی قوم کے سامنے، اور اپنے ایمان کا اظہار کیا اور انہیں نصیحت بھی کی اور حق کی دعوت بھی دی۔ تو ایک تو یہ کہ ظالم و جابر جو حکومت ہے اس کے خلاف قیام ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ بعض جگہ شرائط ایسے ہوں کہ آدمی نہ کچھ بول سکتا ہو نہ کوئی ایسا کام، تو وہاں پہ انسان کو کم سے کم اپنی معاشرے کی ایمان کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے، کلچرل کام جو ہوتے ہیں، ثقافتی کام، انہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی کلاسیں ہیں، مذہب عقائد کی کلاسیں ہیں، احکام کی کلاسیں ہیں، مختلف طرح کی کلاسیں قائم کرنا ان کے لیے، مختلف علماء کو دعوت دینا، موضوعات ان کے لیے معین کرنا، جو بھی جو ہے۔ البتہ یہ سب اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کیونکہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا مذہب اہل بیت حق ہے، تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے خود مذہب اہل بیت کی شکل میں اسلام کی نقاب اوڑھ کے اور مذہب اہل بیت کے نقاب کچھ ایسے مطالب لا کے بیان کرتے ہیں، کچھ ایسی مخفی کلاسیں چلاتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ہمارے جوانوں کو گمراہ کر سکیں اور انہیں راہ حق سے ہٹ، کیونکہ بہرحال مذہب حق جو ہوتا ہے، مذہب اہل بیت جو ہے، وہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو مخفی رکھا جائے، جس کو چھپایا جائے، کیونکہ ہر بات حق ہے اور ہر حق بات قبول کرنے والے کے لیے جو اس کے درمیان پیش کی جاتی ہے، تو اس کی طرف جو بہت توجہ ضرورت، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم ثقافتی کلاسیں، اسلامی، مذہبی، اخلاقی، اس طرح کی کلاسیں اپنے معاشرے میں، یعنی ان کے تربیت کے لیے،
لوگوں کی سطح فکری کو،
سطح علمی کو،
سطح علمی کو بڑھانے کے لیے کلچر کو بدلنا پڑے گا، ایک اسلامی ماحول،
مذہبی کلچر لانے کے لیے ہمیں پروگرامنگ کرنی ہوگی۔ اس کے ظاہر سی بات ہے وہ معاشرے کے جو سربراہدہ افراد ہیں وہ بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے بعد اس پروگرامنگ کریں۔ دوسرا مرحلہ، جو دوسرا پیغام ہے جناب حبیب نجار کی زندگی سے، وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ تمام کوششیں کرنے کے بعد حق کے راستے میں اپنے کام کو، اس کے نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دے، جس کو انہوں نے کہا وہ افوز امری اللہ، سب میں نے کوششیں کی اپنی لیکن اب میں اپنے امر کو اور اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، جسے یعنی اپنے امور کو کوشش کرنے کے بعد، تدبیریں کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کرنا، یہ ایمان کے ستون میں سے اسے قرار دیا گیا ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کے چار ستون، التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، وتفویض الامر الی اللہ عز وجل، اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرنا، والرضا بقضاء اللہ، اللہ کے قدر و قضا پہ راضی، جو اللہ مقدر کر دے انسان کے لیے، انسان کی کوشش کرنے کے بعد اس پہ راضی رہنا. مثلا کوئی ہمارا چاہنے والا چلا گیا دنیا سے، تو اس پہ ہم جزا فضا نہ کریں اللہ سے اکبر، کہ اللہ مقدر یہ تھا، اللہ قضا و قدر یہ تھی کہ ایسا ہو. اس کے بعد تسلیم الامر اللہ، اللہ کے امر کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا، کہ جو حقیقت میں مسلمان کے معنی ہی یہی ہے کہ جو اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کیے رہے.
تو گویا حقیقت یہ ہے کہ حضرت مومن آل حضرت حبیب نجار مومن آل فرعون کی زندگی سے یہ تمام دروس ہمیں ملتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ کام انجام دینا، اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ پہلے تقویت دینا، تاکہ اس ماحول میں انسان جو ہے وہ نیک اعمال کو جو ہے وہ انجام دے سکے. تو بس لوگ جو برے ماحول میں ڈگمگا جاتے ہیں اور تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ قوی کریں، ورنہ اگر ایمان جو ہے وہ کمزور ہوگا تو وہ کسی وقت جو ہے وہ پٹری سے اتر سکتے ہیں اور پھسل سکتے ہیں. اچھا حسنی صاحب، ایک اور سوال یہاں پہ اسی سورے کے حوالے سے ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، بالخصوص سورہ غافر کے اندر، نبیوں اور مومنین کی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ میں نبیوں کی مدد کرتا ہوں اور کروں گا. تو یہ وعدہ جو کیا ہے پروردگار عالم نے مدد کا، تو یہ خداوند اعلیٰ اپنے اس وعدے کو کیسے نبھاتا ہے، اور یہ مدد جو ہے وہ مومنین کی اور انبیاء کی جو ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے؟
یقیناً پروردگار جو ہے وہ اپنے نبیوں کی اور جو صاحبان ایمان ہیں، افراد ہیں، ان کی مدد کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ متعدد جگہ پہ قرآن میں پروردگار نے جو ہے وہ وعدہ کیا اور مدد بھی کی. جیسا کہ اب یہ جناب مومن آل فرعون کا جو تذکرہ چل رہا تھا، پروردگار نے مدد کی. مدد کس معنی میں کی؟ البتہ یہ ہے کہ ان کو آخر میں شہید کر دیا گیا، اور لیکن ان کی کیا مدد کی؟ ان کی مدد یہ کہ اللہ نے آخر تک ان کے دین کو محفوظ رکھا. یہ اللہ کی بہت بڑی مدد. اب یہ کہ اللہ جو ہے وہ کس طرح سے، کس شکل میں اپنے ماننے والوں کی،
جو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ حبیب نجار جب دنیا سے گئے ہیں تو مومن رہ کر اور اپنے دین کو باقی رکھ کر جو ہے وہ دنیا سے گئے.
اور یہ بہت بڑی بہرحال مدد ہے. میں نے یہ سعادت ہے کہ حق کے راستے میں اللہ سے توفیق کی دعا اور اللہ سے رابطہ رکھنا، یہ سبب بنتا ہے کہ انسان اللہ کی مدد سے شامل حال ہے. البتہ یہ کہ کس طرح سے، کن شکلوں میں پروردگار جو ہے وہ اپنے نبیوں کی یا صاحبان ایمان افراد کی، مومنوں کی مدد کرتا ہے، تو اس کے متعدد شکلیں بیان کی گئی. مثال کے طور پر دعا کو قبول کرتا ہے، فاستجاب لہ ربہ، قرآن میں آیت ہے. یا پھر جو ہے وہ پروردگار جو ہے وہ حکومت عطا کر کے جو ہے وہ مدد کرتا ہے اپنے ماننے والوں کی، اپنے نبیوں کی. جیسے واتین اعلیٰ ابراہیم ملکن عظیمہ، ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہو. یا پھر معجزہ، برہان اور دلیل، اس کو عطا کر کے. وارسلنا رسولنا بالبینات، یا پھر جو ہے وہ جنگ میں ان کو غلبہ عطا کر کے، جنگ میں ان کو فتح عطا کر کے، غلبہ عطا کر کے. وقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، پروردگار نے تمہیں بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد، یعنی تمہیں فتح عطا کی، تمہیں جو ہے وہ فتح
نصرت پروردگار کی جانب سے.
جی رہے. یا پھر جو ہے وہ دشمنوں کو نابود کر کے، فاغرقناہم، یعنی ہم فرعون کو جو ہے قوم کو ہم نے غرق کر دیا. یا پھر جو ہے وہ مومنوں کو پروردگار جو ہے وہ ایک سکون قلب عطا کرتا ہے. انزل اللہ سکینتہ علیہ، ایک سکون، اطمینان قلب، اس کے ذریعے عطا کر کے جو ہے پروردگار جو ہے وہ مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسروں کے دلوں میں مومنین کے، اپنے نبیوں کی محبت کو ڈال کے، وَلِيَرْبَتَ قُلُوبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اسی طرح سے دشمنوں کے دل میں رعب و وحشت پیدا کر کے مومنین کی مدد کرتا ہے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ نے جو ہے وہ رعب و وحشت پیدا کر دی. تو یہ وہ شکلیں ہیں کہ جو پروردگار جو ہے وہ ان طریقوں سے اور اس طرح سے جو ہے وہ مدد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اگر مدد کرتا ہے تو یعنی پھر بلائیں کیوں ہیں, مصیبتیں کیوں ہیں, نہیں, یہ بلائیں اور مصیبتیں ہم ٹھیک ہے اللہ سے مدد مانگتے ہیں پھر بھی بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. بلائیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان کے صبر کا جوہر جو ہے وہ معلوم ہو سکے اور معلوم ہو سکے اس کے صبر کا جوہر کتنا ہے. اسی طرح اگر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو اس لیے تاکہ انسان کمالی کردار تک پہنچ سکے. اور مصائب اور مصیبتوں میں جو ہے وہ صبر کر کے اور اللہ سے مدد کی دعا کر کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ یا ظاہری عزت و اقتدار عطا کرتا ہے یا جو ہے وہ دائمی عزت عطا کرتا ہے. جیسا کہ بعض نبیوں کو اقتدار بھی عطا کیا, بعض کو اقتدار نہیں عطا کیا, لیکن جو ہے وہ عزت عطا کی. مثلا میں ذکر کرنا چاہوں گا امام حسین علیہ السلام کا,
یعنی پروردگار آزمائش اور امتحان لے کے اپنے بندوں کو جو ہے ان کے صبر کا امتحان لیتا ہے, ان کی آزمائش کرتا ہے.
جی جی,
یہ ان مراحل سے, ان مشکلات سے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتے ہیں.
ہاں, یعنی اس کے باوجود یعنی سب دیتا ہے اور ان کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے پروردگار, سب وغیرہ ذریعہ امتحان لیتا ہے, لیکن اب پھر بھی انسان جو مدد طلب کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ میری مدد نہیں کر, نہیں, اس کو دوسری شکل, مثال طور پر اس نے صبر کیا مصیبت میں اور یہ مثلا دنیا سے چلا گیا, بعد میں جو اسے صبر کو ایک دائمی عزت میں تبدیل کرتا ہے. میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ السلام کہ بظاہر آدمی دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کو ظاہری نقطۂ نظر یہ ہے, ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ یزید کی فتح ہوئی اور حسین جو ہے معاذ اللہ شکست ہوئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کس کا نام باقی ہے, کس کا نشان باقی ہے, کس سے لوگ عزت کا نام لیتے ہیں.
آج پوری دنیا جو ہے حسین حسین کرتی ہے لیکن یزید کا نام نہیں لینے والا,
قبر کا پتہ نہیں ہے اور نام و نشان اس کا نہیں, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو بظاہر یہ ہو کہ اللہ نے کس کی مدد کی, ماں حسین سلام مدد کی, جس کا ایک ان کا ذکر زندہ ہے, ان کا نام زندہ ہے,
ان کا پیغام زندہ,
ہے اور دنیا کے جو آزاد ضمیر ہیں اور شریف لوگ ہیں وہ آج بھی حسین کا نام احترام سے لیتے ہیں اور سر تعظیم خم کرتے ہیں اور ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں, ان کے پیغام سے جو ہے وہ درس لیتے ہیں. یقین یہ بہت بڑی اللہ,
جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ایک شعر میں کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت, کہ یعنی صحرا میں جا کے امام حسین علیہ السلام نے تمام طاغوتی طاقتوں, تمام استکباری طاقتوں کی جو ہے وہ نفی کر دی اور اسلام کا بول بالا جو ہے وہ کیا. اور اسلام جو ہے وہ اگر آج زندہ ہے اور اسلام میں اگر کسی طرح کا کوئی انحراف اور کسی طرح کی کوئی بدعت اگر نہیں آ رہی تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مرہون منت ہے.
یقیناً ایسا ہی ہے, اور انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو گفتگو کی جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ قرآن آیات پر عمل کرتے ہوئے کربلا کا واقعہ, کیونکہ قرآن آیات کی تفسیر, آپ کا قیام, آپ کا جو بھی آپ نے جو ہے اقدام کیا وہ گویا کہ انہیں قرآن آیات,
گویا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد کا ایک طریقہ ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زندہ ہے, ان کا پیغام زندہ ہے, ان کا کردار زندہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے آنکھیں کھول کے, دل کی آنکھیں کھول کے, کہ پروردگار ہماری بھی مدد کرتا ہے
بالکل,
لیکن ہمیں
محسوس نہیں ہوتا,
متوجہ نہیں ہوتے. ہمیں اگر دل کی آنکھ کھول کے دیکھیں تو کتنے مقامات پہ پروردگار ہمیں گناہ سے بچا لیتا ہے, کتنے مقامات پہ پروردگار ہمیں کسی بہت بڑے مالی نقصان سے جو ہے بچا لیتا ہے. بعد میں جب ہم سوچتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہونے والا تھا جس سے ہم محفوظ رہے. تو یہ یقیناً پروردگار کی مدد کا مختلف جو ہے انداز ہے. میں ایک اور اسی کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور گفتگو جب کافی حد تک جو ہے وہ اپنے کسی نہ کسی مقام تک پہنچ گئی ہے, اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ اسی سورہ کے اندر ایک آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ پروردگار وہ ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت جو ہوتی ہے, اب اس کی تفسیر آپ خود جو ہے وہ بیان کریں گے, اور جو کچھ انسان کے دلوں میں, جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے پروردگار اس کو بھی جانتا ہے, تو اس کی تفسیر کیا ہے قبلہ؟
جی دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے ترجمہ کیا, میں اس کو کمپلیٹ کر دوں, مکمل کر دوں کہ اللہ کے ایک صفت کا ذکر ہے یہاں کے اوپر اس سورے میں کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید کا علم رکھتا ہے، دلوں کا راز کا علم رکھتا ہے. دو چیزیں وہ ہیں کہ جس سے انسان اپنے جرائم پر پردہ پوشی کرتا ہے. ایک جو ہے وہ انسان کا دل ہے کہ اپنے راز کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، اور دوسرے آنکھ کی خیانت ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ اس آنکھ کی خیانت کے ذریعے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے جرائم کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے. آنکھ کی خیانت کیا ہے؟ مثال طور پر نامحرم کی طرف دیکھنا، یا کسی مومن کو آنکھ کے اشاروں کے ذریعے مثلا ذلیل کرنا، کسی کی عیبجوئی کرنا، کسی
کی توہین کرنا.
یہ اس لیے پروردگار نے کہا کہ دیکھو میری ایک اہم اور صفت یہ ہے کہ میں جو تم آنکھ کی خیانت ہے، جو آنکھ خیانت کرتی ہے اور جو دلوں میں بھید ہے پوشیدہ ہے، اس کا میں علم رکھتا ہوں. لہذا یہ نہ سمجھو فقط مجھے ظاہر کا علم ہے، تمہارے باطن کا بھی علم ہے. اسی لیے جو ہے وہ علامہ محمد حسین طباطبائی جب اس کے معنی بیان کرتے ہیں
المیزان، تفسیر
المیزان میں، المیزان فی تفسیر القرآن میں، تو اس میں کہتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کا، آنکھوں کی خیانت کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی خیانت سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو انسان ظاہر نہیں کرتا ہے، جو پوشیدہ رکھتا ہے. اور دلوں کے بھید سے کیا مراد ہے؟ دلوں کے بھید سے مراد ہے ہر طرح کا کفر، ہر طرح کا نفاق اور ہر طرح کا گناہ جو انسان پوشیدہ رکھتا ہے، اس کا اللہ علم رکھتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی تفسیر کے لیے بجائے کہ مفسرین کے نظریات نقل کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام جو اس کی تفسیر کی ہے، جو فرزند رسول ہیں، ان سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم ترى الى الرجل، کیا تم اس شخص کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ ینظر الى شیء، کہ وہ کسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کانہ لا ینظر الیہ، لیکن وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے. یعنی آنکھ کی خیانت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہو مگر اظہار یہ کرے، یعنی اتنی تیز نظر ہوتی ہے ان کی دقیق اتنی نظر ہوتی ہے کہ دوسروں کی نظر سے پوشیدہ بھی ہوتا ہے، وہ آنکھ کے ذریعے کام کر بھی جاتے ہیں. مطلب نامحرم کی طرف نظر کر بھی رہے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے کہ نامحرم کی طرف نظر کر رہے ہیں. آنکھ کے ذریعے مومن کی، ایک شریف انسان کی توہین کر رہے ہیں آنکھوں کے اشارے کے ذریعے، کسی کو محسوس نہیں ہو پا رہا. یعنی آنکھ کے ذریعے ایسا گناہ کرنا کہ دوسروں کو محسوس نہ ہو کہ یہ گناہ کر رہا ہے،
لیکن پروردگار عالم اس کو بھی جانتا ہے،
اس کو بھی جانتا. تو آپ نے اس کی تفسیر کا یہ مطلب ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے مگر اظہار یہ کرے کہ وہ اس چیز کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے.
صحیح. تو بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں حتیٰ کہ اس طرح کے گناہوں سے بھی محفوظ رکھے. قبلہ اگلے سوال سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے سوالات جو ہے وہ ہم کریں گے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان.
سبحت في معناك به الأكرام وترانت آلاء مناي تمحو عنا يكفر بالفضل الأقدام حسني ركني ومغيثي في كربي رغم الأخطار يا من يدعى ويناجي مأمولا بعد الآثار يا مؤنس كل وحيد يا مأنوسا في الأسحار يا ملجأ كل طريد يا من يكفي للأمدار.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور یہ ہمارا آخری وقفہ ہے اس پروگرام کا, اور انشاءاللہ چار پانچ منٹ جو یا چھ منٹ جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم ایک دو سوالات اور کریں گے اپنے معزز مہمان سے. قبلہ حسنی صاحب, یہ جو آپ جس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے تفسیر المیزان سے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو نکات پوشیدہ ہیں, ان نکات کا جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ کیا اثر ہے, اس کے جو تربیتی نکات ہیں اس کے اثرات جو ہے ہماری زندگی میں کیا ہے؟
دیکھیں, جب انسان اس آیہ کریمہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, پروردگار آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید کا علم رکھتا ہے, اس آیہ کریمہ کو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہ مسلسل ہمیں دیکھ رہا ہے, علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا انسان کو نہیں پتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اس یقین کے ساتھ اگر ہم اس آیہ کریمہ کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم بہت سے گناہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں, بہت سے ایسے بغض, بہت سے ایسے کینے, بہت سے ایسے حسد کے جو ہم اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے متعلق ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے. تو جب اس آیہ کریمہ کے مفہوم کو اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے اور ہم پروردگار کی بارگاہ میں ہیں, تو خود بخود انسان
حاضر و ناظر ہے,
حاضر و ناظر ہے, اور آیہ کریمہ میں نے طرف اشارہ کیا, تو خود بخود انسان نہ جانے کتنے گناہوں سے بچ جائے گا, نہ جانے کتنے گناہوں سے محفوظ ہو. اس لیے کہ آنکھ کے گناہ اور انسان کے, لیکن کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے پہلے دل میں اس کا تصور پیدا ہوتا ہے, پھر اس کو عملی کرتا ہے. کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے آنکھ سے دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد اس گناہ کی طرف بڑھتا ہے. تو خود بخود نہ جانے کتنے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا, اور تقوی کا چراغ اس کے دل میں روشن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے قیامت پر ایمان ہے اس کا, اور اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا اسے یقین ہے, اور اسے یہ پتا ہے کہ میرے ہر لمحے کے سلسلے میں, میرے ہر کام کے سلسلے میں, میری ہر نگاہ کے سلسلے میں, میرے ہر باطل خیالات اور کفر و نفاق جو میں اپنے اندر پوشیدہ کی ہوں,
یعنی میرے جتنے بھی حرکات و سکنات
ہیں ان کا حساب
اللہ کی جو ہے وہ
نظر ہے,
اللہ ان کو جانتا ہے,
جی,
اور ان کا حساب
و کتاب ہونا ہے. تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے وہ یہ عقیدہ اور یہ یقین جو ہے وہ ایک انسان کو ایک واقعی انسان بنانے کے لیے کافی ہے, ایک مسلمان کو واقعی مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے, ایک مومن کو واقعی مومن بنانے کے لیے کافی. تو اس کا اہم ترین حصہ فقط, یعنی میں اپنی خود بتاؤں اپنا تجربہ کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آیہ کریمہ میرے ہمیشہ مد نظر رہے, یا عالم و خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, اور اس کے اثرات, یعنی جب انسان کیسے اثرات اس پر انسان احساس کرے جب پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئے اور یہ مد نظر رکھے کہ پروردگار جو ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو اور دل میں جو راز اور جو بھید جو چھپائے ہوئے ہیں وہ اس کا وہ علم رکھتا ہے, تو یقیناً اس کی زندگی پہ اس کا بہت ہی اچھا اثر پڑے گا اور وہ اس کا خود محسوس کرے گا اس کا اثر.
حسنی صاحب, چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور ایک سوال اور رہتا ہے, اور اہم سوال ہے, اس آیت کے اندر بھی اس کا اشارہ ہوا ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ وَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، تو اس میں اس طرح کے اور بھی مختلف سوروں کے اندر اس طرح کے مفہوم کی آیات موجود ہیں کہ وَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اس مفہوم کی جو آیات ہیں کہ پروردگار انبیاء سے کہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو. تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں،
یقیناً معصوم ہیں
تو پھر یہ استغفار کس طرح کا ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟
جی دیکھیں
وقت قبلہ بہت محدود ہے، لہذا اختصار کے ساتھ.
سب سے پہلے یہ کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس سلسلے میں جو ہے وہ عقلی دلائل بھی موجود ہیں، نقلی دلائل بھی موجود ہیں، اس کے ذکر کا وقت نہیں ہے. میں صرف ایک اشارہ کرتا چلوں، وہ یہ کہ پروردگار کا یہ کہنا کہ انبیاء کی اطاعت بیچوں چرا تمہیں کرنی ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معصوم ہے، ورنہ اگر یہ معصوم نہ ہوتے تو ان کی بھی اطاعت والدین کی اطاعت کی طرح.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا دیگر نبیوں کے بارے میں. تو اگر یہ معصوم نہ ہوتے تو ان کی اطاعت بھی مشروط ہوتی اور مقید ہوتی، جیسے والدین کی اطاعت ہے. والدین کی اطاعت کیا واجب ہے؟ تمہارے
شرط ہے ساتھ میں.
کب؟ کہ جب وہ معصیت کا حکم نہ دیں، جب تم کسی واجب سے نہ روکیں. اسی طرح ان کی
وہاں اطاعت واجب،
تو ان کی بے قید جو شرط واجب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ معصوم
ہے.
اچھا دوسری یہ کہ میں
استغفار کا حکم کیوں دیا گیا،
استغفار کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کہ استغفار کا حکم دیا اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، گناہ نہیں ہوتا، وہ ترک اولا ہوتا ہے، یعنی ایک کام کی جو مناسب اور بہتر تھا کہ اسے ترک کرتے، انہوں نے ترک نہیں کیا. اس کے زندگی ہماری مثالیں بھی، لیکن بہرحال وقت نہیں. مثال طور پر ایک مریض جو ہے وہ ایک پروگرام میں جاتا ہے، پیر درد کر رہا ہے، پیر اپنا پھیلائے رہتا ہے، آخر میں عذرخواہی کرتا ہے کہ میرے پیر میں درد ہے، اس لیے کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، کوئی خطا نہیں کی،
لیکن محفل کے آداب کے،
ہاں لیکن بزرگوں کے مقابلے میں، محفل کے آداب کے مقابلے، لہٰذا وہ اپنے ادب کا اظہار اس طرح سے کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی عظمت و جلالت کے مقابلے میں اپنے کو حقیر محسوس کرتے ہیں، اپنے کو گنہگار محسوس کرتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہیں وہ مقربین بارگاہ الہی جو ہیں ان کے گناہ، کیونکہ ان کا انبیاء کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ایک لمحے کے لیے غفلت بھی جو ہے وہ اگر یہ کر جاتے ہیں مثال کے طور پہ، یعنی کوئی ایسا کام کہ جو بہتر تھا کہ نہ کرتے تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں کہ بہتر تھا کہ اسے ہم ترک کرتے، ہم نے اسے انجام دیا، وہ گناہ نہیں ہوتا ہے.
بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. ناظرین پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سورہ فصلت کی تفسیر یا اس کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.